حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمارا شمار فرمائیں، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ تمام عزاداران مولا کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، اس تمام پرسے کو خدا سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اذان محترم، عباد الرحمن کی صفات سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں ہمارے اس موضوع پر آپ سے بات چیت جاری ہے. کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ تو اس اعتدال کے بارے میں ایک حدیث جس کو کل بیان کیا تھا، جو خلاصہ تھا اس پورے موضوع کا، اسی حدیث کے بیان سے آگے باب کو شروع کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا وہ خوبصورت فرمان کہ کتنا اچھا ہے کہ عمراء اور دولت مند فقراء کے آگے عاجزی و انکساری کا اظہار کریں اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ فقراء اور مساکین اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے عمراء اور دولت مندوں کے سامنے اپنا وقار باقی رکھیں اور بے اعتنائی برتیں۔ یہ اس کا ایک خلاصہ تھا جو اس حدیث کے اندر مولانا نے بیان کر دیا تھا۔ آج دوسری صفت عباد الرحمن کی، وہ اسی سورہ، اسی آیت کا ہی دوسرا حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے، جاہل ان کو یعنی ان عباد الرحمن کو نامناسب انداز میں مخاطب کرتے ہیں، نامناسب انداز میں ان سے بات کرتے ہیں، نامناسب انداز میں ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو عباد الرحمن کا جواب کیا ہوتا ہے ان جاہلوں کے مقابلے میں؟ قالوا سلاما، تو ان کے جواب میں یہ انہیں سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں اور ان کے ساتھ بحث میں نہیں پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، کظم غیظ قرآن مجید نے بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے۔ ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے حلم، خداوند تبارک و تعالی کی بھی صفت ہے حلیم، اسی سے حلم ہے۔ حلم کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی غیظ و غضب کی شدت کے وقت، جس وقت انسان غصے اور غیظ و غضب کی شدت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، احساساتی ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے، تو حلم کا مطلب کیا ہے؟ اس کیفیت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو حلم کہتے ہیں۔ تو پس جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں برے انداز میں، عباد الرحمن کی دوسری نشانی کیا ہے، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کہ جب جاہل ان کے ساتھ برے انداز میں مخاطب ہوتے ہیں، جاہل جب ان کے ساتھ برے انداز میں پیش آتے ہیں، تو عباد الرحمن ان کے جواب میں سلام کہتے ہیں۔ سلام کا مطلب یعنی ان کے ساتھ بحث میں نہیں الجھتے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آ کر اپنی، بعض لوگ اپنا کارنامہ بتاتے ہیں، آج مجھے کسی نے ایک سنائی تھی، میں نے اس کو چار سنا دی، کسی نے ایک سنائی تھی، اس کو چار سنا دی، تو یہ عباد الرحمن کی روش نہیں ہے۔ صرف ایک وضاحت اور ایک استثناء کے ساتھ، یہاں پر جو کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب نہ جاننے والے، جب ان سے ذہنی طور پر نیچے کے لوگ بحث میں ان کے ساتھ الجھتے ہیں، تو یہ ان سے بحث کرنے کے بجائے اپنا دامن بچا لیتے ہیں، ان کے ساتھ بحث میں نہیں الجھتے، ان سے الگ کر لیتے ہیں خود کو۔ لیکن کسی جگہ اگر واقعی کوئی ایسی بحث ہو کہ جو باعث نتیجہ ہو، ایسی بحث ہو، ایسی گفتگو ہو کہ جو کسی نتیجے پر جا کے منتج ہوتی ہو، جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے، جہاں جا کر کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں، ایسی بحث میں ضرور حصہ لیتے ہیں، جہاں دلیل سے بات کی جاتی ہے، جہاں مہذب انداز میں کسی موضوع کو حل کیا جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس سے منع نہیں کیا جا رہا۔ جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ جاہلوں کا انداز تخاطب ہے، کہ جس تخاطب کے ساتھ جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے ہیں، تو یہ ان جاہلوں سے الجھنے کے بجائے ان سے سلام کہہ کر، ان کو سلامتی کا پیغام دے کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں حلم اور کظم غیظ پر تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ والکاظمین الغیظ کہا، یعنی غیظ کو کظم کرنے والے، حلم کرنے والے جب غصے میں آتے ہیں تو خود کو اعتدال سے نہیں ہٹاتے۔ بعض لوگ اس طرح کا تقاضا کرتے ہیں، تم پڑھے لکھے ہو یا تم مومن ہو، تم متقی ہو، تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، غصہ آنا عین فطرت ہے، غصہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔
متقی کا کام، پرہیزگار کا کام، پڑھے لکھے کا کام، صاحب عقل کا کام، عباد الرحمن کا کام کیا ہے؟ اس غصے کو اعتدال میں رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ غصے میں آگے تو اعتدال سے نکل جائیں گے، بلکہ اعتدال کے اندر رہنا. بس جب غصہ آ جائے تو اعتدال سے خارج نہ ہونا حلم کہلاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس یہاں پر قرآن مجید کی ایک خوبصورت آیت سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 ہے، 34 نمبر آیت، جس میں ایک ایسا اصول قرآن نے بیان کیا ہے جس کو بہت سے افراد نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے اور اس کے نتیجے کو جیسا قرآن نے کہا ویسا ہی پایا ہے، کہ جب کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی بحث شروع کر دے اور اس بحث میں اس کا انداز انتہائی نامناسب ہو، بہت برے انداز میں وہ آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے، بات کرتا ہے، اب وہاں پر جواب اگر دیں اسی کی طرح جواب دیں، یا ہمارے اردو زبان کے محاورے کے مطابق اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں، تو یا تو لڑائی ہو جائے گی یا معاملہ بگڑ جائے گا. آپ یہاں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف متوجہ ہوں. قرآن مجید نے ایک حل دیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ برے انداز میں پیش آئے، اگر کوئی تمہارے ساتھ اگر تمہیں برے انداز میں مخاطب کرے، تو تم اسے خوبصورت انداز میں دور کرو. تم اس کے ساتھ جب بحث کرو یا جب اس سے بات کرو تو تمہارا انداز خوبصورت ہونا چاہیے، پیار میں بات کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی اس نے برے انداز میں بات کی تھی اور تم نے ادھر سے نرمی سے بات کی، تم نے خوبصورت انداز میں بات کی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، عداوت تھی، تمہارے اس اچھے رویے سے کیا ہو جائے گا؟ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ تمہارا بڑا گرم جوش دوست بن جائے گا، تمہاری دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. اب ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے ہی اپنے ایک دوست کا واقعہ ہے جو انہوں نے سنایا اسی آیت کے ضمن میں، خود حافظ قرآن ہیں. انہوں نے سنایا کہ میں اپنی گاڑی سے جا رہا تھا، تو روڈ سے جب میں جا رہا تھا تو روڈ پہ ایک جگہ ایک ٹرالی کھڑی تھی، کہتے ٹرالی کی وجہ سے میں اپنی سائڈ سے اس سائڈ پہ آ کے آگے جانے لگا، تو وہیں گلی سے ایک گاڑی نکل کے عین اسی وقت میں وہ گاڑی بھی گاڑی ٹرالی کے سائڈ پر آ گئی. اب ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے، ادھر سے میں اپنی گاڑی میں اور وہ جو گلی سے نکلا تھا گاڑی والا وہ بھی سامنے، اور کہتے ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے رستہ دینے کو. کہتے کچھ دیر میں نے انتظار کیا اور کچھ دیر ہم دونوں نے انتظار کیا، اس کے بعد میں نے پہلا ہارن دیا کہ پیچھے ہٹو، تو جب میں نے ہارن دیا تو اس نے بھی ہارن دیا. کہتے میں نے لائٹ ماری، اس نے بھی لائٹ ماری. کہتے میں نے گاڑی سے اشارہ کیا پیچھے ہونے کا، تو اس نے بھی اشارہ کیا پیچھے ہونے کا. کہتے مجھے غصہ آ گیا، کہتے مجھے کہ میں مجھے غصہ آ گیا کہ میں پہلے ٹرالی کے اندر آ چکا تھا کہ ٹرالی سے کراس کروں گا سائڈ پہ. کہتے اب مجھے جب غصہ آیا تو اب میں نے کہا اب تو پھر دیکھا جائے گا، اترتا ہوں. کہتے میں نے دروازہ کھولا اترنے کے لیے. اب ان کا یہ جملہ سنیں، کچھ حافظ قرآن ہے، کہتے جس وقت میں دروازہ کھول کے باہر نکل رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی فوراً، سورہ فصلت کی یہی والی آیت جس میں اللہ نے کہا تھا ادفع باللتی ہی احسن. کہتا جو ہی میں باہر نکلا وہ بھی باہر نکلا، لیکن مجھے نکلتے وقت اس آیت کی یاد آ گئی، یہ آیت مجھے یاد آ گئی، ذہن میں آ گئی. کہتے اتر کر اسے لگا تھا کہ میں کوئی گالی دینے والا ہوں، میں نے اس کو کچھ غصے میں کہنا ہے. کہتے جو ہی یہ آیت میرے ذہن میں آ گئی تو جو میرے اندر ایک غصے کا اٹھان آیا تھا وہ بیٹھ گیا ایک دفعہ. کہتے میں نے فوراً اس کو انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی بڑے پیار سے میں نے کہا بھائی صاحب معاف کیجئے گا، مجھے تھوڑی سی جلدی ہے اس لیے میں نے ہارن دیا اور لائٹ دیے، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. کہتے بس اتنا میرا کہنا تھا. وہ کہتے نہیں 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 آپ رکے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے اس نے گاڑی پیچھے کر لی اور بالکل کھلی جگہ بھی دے دی مجھے، بہت زیادہ پیچھے کر کے اور میں آرام سے وہاں سے نکل گیا. کہتے ہیں مجھے خود قرآن مجید کا یہ کہ فَإِنَّكَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, کہ جو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت تھی, دشمنی تھی, وہ دوستی میں بدل جائے گی. اب اگر یہاں یہ اترتے اور غصے میں بات کرتے, وہ بھی غصے میں بات کرتا, تو جو نتیجہ برآمد ہونا تھا وہ یا ان کے شیشے ٹوٹنے تھے یا دونوں کی آپس میں گتھم گتھا ہو جانا تھا, جھگڑا ہو جانا تھا. تو عباد الرحمن کی دوسری صفت جو اللہ نے بیان کی ہے کہ جب ان کا سامنا ہوتا ہے, جاہل ان کے ساتھ برے انداز میں جب پیش آتے ہیں تو یہ ان کو ویسا جواب نہیں دیتے, یہ ویسے بنتے نہیں ہیں, بلکہ ان کے ساتھ سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں. اب یہاں دو تین واقعات اللہ کے نبی کا بھی اور کچھ دیگر شخصیات کا, کہ جس سے اس بات کو زیادہ واضح انداز میں ہم سمجھ سکتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. انس بن مالک اللہ کے نبی کے غلام تھے, صحابی ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, غالباً سردی کا موسم ہوگا, رسول خدا نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو نسبتاً کھردری تھی, ذرا سخت چادر تھی, آپ نے اس چادر کو لپیٹا ہوا تھا. کہتے ہیں ایک دیہاتی عرب آیا, بدو عرب, عرابی ایک آیا. وہ آیا, اس نے آ کر رسول خدا کی اس چادر کو پکڑا, پکڑ کے اتنے زور سے کھینچا کہ رسول خدا کی گردن پر زخم پڑ گیا. اور کھینچ کر اس نے یہ کہا, نام لے کر اللہ کے نبی کا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہتا ہے اللہ کا جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے میرا حصہ دے دو. تو جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے نبی نے اس کو جواب میں کہا, یہ جو تم نے مجھے زخم دیا ہے, اگر میں بھی تمہیں ویسا زخم دوں کیا تمہارے دل میں خوف نہیں آیا؟ اس نے کہا, نہیں, مجھے ذرہ برابر بھی خوف نہیں آیا. تو سرکار نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں, آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں. انس کہتے ہیں رسول خدا مسکرائے اور پھر اس کو ایک اونٹ جو کا اور ایک اونٹ کھجوروں کا لاد کر اس کے حوالے کر دیا. اب یہ سنت ہے اور مجھے اور آپ کے لیے حکم یہی ہے, لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نمونہ عمل رسول اللہ کی زندگی ہے. اب اگر مجھ سے اور آپ سے کسی نے آ کر سوال کیا, اچھا سوال کرنے کا انداز اگر تھوڑا سا تند ہو تو اس پر ہی ہمارے جبی پہ بل آ جائیں گے, ہو سکتا ہے ہم دو چار سنا بھی دیں. اور یہاں کیا ہے, چادر کھینچی ہے کہ گردن پر زخم پڑ گیا ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا بھی اگر میں بھی تمہیں ویسا زخم دوں تمہیں خوف نہیں آئے؟ کہتا نہیں, کیونکہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. کیوں کیوں رسول خدا برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ اشہد ان محمدن, کسی کو یاد نہیں ہے, چار پانچ کو یاد ہے, باقی سب کو تو کل سے میں ادھر کلاس نہ لگا لوں تشہد سکھانے کی. وہ اشہد ان محمدن الحمدللہ, کیونکہ محمد عبد خدا ہے, عباد الرحمن میں سے, اور عباد الرحمن کی صفت کیا ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ اگر جاہل ان سے برے انداز میں پیش آتے ہیں تو یہ جواب میں برا انداز نہیں اپناتے بلکہ سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ایک اور واقعہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ, جیسے رسول خدا کے بارے میں, معصومین کے بارے میں, حالانکہ یہ بات غلط ہے, جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں وہ غلط نظریہ ہے, جو عموماً اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ وہ تو معصومین میں سے تھے, کہاں ہم تو کہاں وہ. کسی نے خاص جملہ کہا تھا کہ جب میدان عمل کا مرحلہ آتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں علی اور کہاں ہم, لیکن جب بات جنت میں جانے کی آتی ہے تو پھر وہاں کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم. میدان عمل میں کہاں وہ کہاں ہم, اور جنت کی بات آئے تو جہاں وہ وہاں ہم. تو یہ نظریہ غلط ہے, کیونکہ معصومین کو, رسول خدا کو اللہ نے اسوہ قرار دیا ہے, اور خدا کسی کو اسوہ قرار دے اور اس کی زندگی ایسی ہو کہ جو قابل عمل نہ ہو, جس کے مطابق ہم چل نہ سکیں, جس کی پیروی کر نہ سکیں, تو وہ اسوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا एक गैर मासूम शख्सियत का भी आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ ताकि मज़ीद तकवियत हो। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। हज़रत मालिक अश्तर अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत का दौर चल रहा है और मालिक अश्तर अमीरुल मोमिनीन के लश्कर के सरदार हैं, आर्मी चीफ हैं। मालिक अश्तर मदीने में गली से गुजर रहे हैं, या कूफे का वाक़ या मदीने का है, गुजर रहे थे। एक शख्स था, उसने अपनी दुकान का कचरा उठा के इनके ऊपर फेंक दिया और फेंकने के बाद हंसने लगा और मजाक उड़ाने के दो तीन जुमले कहे। जानता नहीं था मालिक अश्तर को, नाम ज़ाहिर सुना हुआ था, शक्ल से नहीं पहचानता था। तो मालिक अश्तर ने वहाँ कुछ नहीं कहा, जनाब मालिक अश्तर वहाँ से गुजर गए। सात आसपास जिसने जो मालिक अश्तर को जानते थे उन्होंने आके इससे कहा, तुम्हें पता है तुमने किसके ऊपर कचरा फेंका? उसने कहा पता नहीं। कहा मालिक अश्तर का नाम सुना है? हाँ नाम सुना है। कहा वो तो अली मौला अली के लश्कर के सरदार हैं। कहा ये वही मालिक अश्तर थे जिनके ऊपर तुमने कचरा फेंका है। अब इसको डर लगा कि कहीं उठा ना लिया जाऊँ, तो क्योंकि डर लगता है ना, जाहिर है कि वो लश्कर के सरदार हैं, फौज के सरदार हैं, और उनके साथ अगर कोई इस तरह की हरकत की है तो अब डर लगा, इससे डर गया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। अब जब डर गया तो पूछा वो कहाँ गए हैं, कहा इस रास्ते से गए हैं। तो पूछते पूछते पीछे पीछे गया, जब पूछा तो पता चला मस्जिद गए हैं। दौड़ के मस्जिद गया, मस्जिद में देखा तो वो नमाज पढ़ रहे थे। नमाज का वक्त नहीं था, यानी जैसे किसी वाजिब नमाज का वक्त होता है वो टाइम था नहीं, लेकिन मस्जिद में देखा तो नमाज पढ़ रहे थे। इंतज़ार की हज़रत मालिक अश्तर, नमाज पढ़ के जब ख़त्म करके दुआ मांगने लगे, दुआ ख़त्म की तो ये करीब जाके इसने हाथ जोड़ दिया, कहा मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। तो जनाब मालिक अश्तर ने कहा मैंने उसी जगह तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं मस्जिद इसलिए आया था, मैंने अभी जो दो रकत नमाज पढ़ के दुआ की है वो तुम्हारे लिए दुआ की है। मैंने खुदा से कहा, खुदा वो जानता नहीं है मुझे, उसलिए उसने ऐसा किया है। खुदा अगर उसके इस अमल से तू नाराज़ हुआ है तो तू उसे माफ़ कर दे, यानी अल्लाह से उसकी माफ़ी की दुआ करने के लिए मस्जिद आए हैं। अज़ान मोहतरम, अगर अब्द खुदा बनना है, इबादुर्रहमान में शामिल होना है, तो ये दूसरी क्वालिटी, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अगर जाहिलों से कभी बहस होती है, कभी कम जहन रखने वालों के साथ उलझना पड़ता है, ऐसा मौका आ जाता है कि वो आपसे कोई बुरी बात कहें, बुरे अंदाज में पेश आएँ, तो वहाँ पर क़ालू सलामा, सलामती का पैगाम देकर साइड पर हो जाना है। इस आयत के इस हिस्से का आज मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा दखल है, बिलखसूस जवानों के लिए, बिलखसूस हर उस जवान के लिए, हर उस खातून के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिसके हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है, जिसके पास मोबाइल है, जिसकी वजह जिसके ज़रिए वो सोशल मीडिया के अंदर वारिद है। आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, ट्विटर हो, मुख्तलिफ जहाँ पर भी किसी मौजू पर बहस शुरू हो जाती है, कोई एक बंदा पोस्ट कर देता है, उसके बाद नीचे कमेंट्स के अंदर बहस शुरू हो जाती है, उसके बाद इस किस्म की बातें वहाँ पर करते हैं कि जिसकी कोई हदूद नहीं होती, शुरू किसी हदीस से होती है और आखिर में झगड़ा गालियों तक पहुँच जाता है, एक दूसरे पर लानतान शुरू कर देते हैं। अज़ान मोहतरम, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आप फेसबुक के किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करने वाले हैं, आप व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के अंदर चलने वाली बहस में हिस्सा लेने वाले हैं, तो याद रखें आप इबादुर रहमान में से हैं। और इबादुर रहमान की सिफत क्या है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक की किसी पोस्ट के कमेंट्स के दरमियान अगर आप देखते हैं कि इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि कुछ लोग अपनी जहालत की वजह से बुरे अंदाज में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहस में उलझना नहीं है, वहाँ पर क़ालू सलामा और वहाँ से रुख्सत होना है। हाँ, जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया, अगर किसी जगह बहस हो रही है दलील के साथ और बहस करने वालों का अंदाज लबो लहजा मुनासिब है, इल्मी है, और वो बहस भी किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए हो रही है, उसमें हिस्सा लेने में, दलील के साथ बात करने में हर्ज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 80% अगर थोड़ा सा गुंजाइश रखें 80% मतलब 90% से ज़्यादा सोशल मीडिया पर होने वाली बहसें ज़्यादातर जाहिलों की आपस में होती हैं। यहाँ पर एक दो नुक्ते हैं तो ज़रा लतीफ़ नुक्ते, लेकिन ऐसा ही है। फेसबुक पे ही मैंने इस पोस्ट को देखा था, किसी ने लिखा कि फेसबुक के ऊपर वो भी दानिश्वर बना होता है जिसको घर में दूसरी दफ़ा सालन भी नहीं मिलता, वो भी फेसबुक का दानिश्वर होता है, वहाँ बैठ के झाड़ रहा होता है अपना फलसफा। एक और जगह ये लिखा था, फेसबुक के ऊपर वो भी अपने नज़रियात बयान कर रहा होता है कि जिसके घर में अगर कोई अहम बात होने वाली हो तो इसको कमरे से निकाल दिया जाता है कि बेटा ज़रा बाहर जाना, यहाँ कोई अहम बात होने वाली है। वो फेसबुक के ऊपर दानिश्वर बना हुआ होता है। और सबसे मजलूम तरीन, सबसे ज़्यादा दुख जिस बात पर है, फेसबुक के ऊपर सबसे आसान मौजू जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं वो दीन है, जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं वो इस्लाम, वो दीन, जिसके ऊपर हर कोई अपना नज़रिया दे सकता है, हर किसी को हक हासिल है, हर किसी के पास जुमला हुकूक महफूज हैं। लिहाजा आप अहबाब जो इस वक्त मेरे सामने बैठे या जो अभी इसी सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, फेसबुक और सोशल मीडिया बहस की जगह नहीं है, क्योंकि इस जगह होने वाली बहस कभी भी किसी नतीजे तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि अमूमी मैदान है, हर कोई आ रहा है, हर कोई अपने अंदाज में बात कर रहा है। और जिस कदर वहदत को, वहदतुल मोमिनीन को, मुसलमानों के दरमियान वहदत को इन अभास ने, इन बातों ने जितना नुकसान पहुंचाया है, आपके सामने है, ऐसी ऐसी बहसें, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, लिहाजा गुरेज करें, दुश्मन को मौका ना दें। कितने ऐसे अकाउंट हैं कि जो दुश्मन के हैं, जो कभी किसी शिया के नाम से, कभी किसी सुन्नी के नाम से, कभी किसी इनकलाबी के नाम से बने हुए हैं, और उनका काम सिर्फ इतना है कि किसी बहस में उलझा दें, आपस में तसादुम करवाएं, तफरके में डाल दें, दुश्मनियाँ पैदा कर दें, नफ़रतें पैदा कर दें। आगाही की ज़रूरत है, होशियार हो जाएं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब कभी जाहिलों की बहस हो रही हो, जब कभी जाहिल बुरे अंदाज में तखातुब कर रहा हो, मुखातब कर रहा हो, तो उसका जवाब क़ालू सलामा। हज़रत इब्राहिम के जो चचा थे आज़र, बुत परस्त, बुत बनाने वाले, हज़रत इब्राहिम ने उनसे बात की, उनसे बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की। जब समझाने की कोशिश की तो आज़र गुस्से में आ गया। गुस्से में आने के बाद आज़र ने कहा, ए इब्राहिम, मैं तुम्हें संसार कर दूँगा, यानी पत्थर मार मार के तुम्हें मार दूंगा। जब ये कहा तो हज़रत इब्राहिम को अंदाज़ा हो गया, तो फौरन हज़रत इब्राहिम ने कहा, आप पर सलाम, कुल सलाम सास्तग़फिरुल्लाह। पहले कहा मैं आप पर सलाम हूँ, यानी कहा बहस मजीद नहीं की हज़रत इब्राहिम ने, अंदाज़ा हो गया, आगे से जवाब से अंदाज़ा हो गया। आप भी अगर फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको किसी भी कमेंट से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर किस किस्म की बहस होने वाली है, गुरेज करें, वहाँ से निकल आए, वहाँ से इन चीज़ों के अंदर ना उलझें। इसका नुकसान ज़ात को भी पहुँचता है और मिल्लत को भी पहुँचता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस पहली सिफत इबादुर्रहमान की, यमशून अलल अर्द हौन, ज़मीन पर चलते हैं तो नरमी के साथ, तकब्बुर और गुरूर नहीं होता इनमें, आजिज़ी और इनकसारी होती है। अपने मातहत और अपने से नीचे वाले लोगों के साथ इनकसारी और आजिज़ी के साथ पेश आते हैं, उनके सामने गुरूर और तकब्बुर नहीं करते, उनके सामने अपने स्टेटस का इजहार नहीं करते। और दूसरी सिफत, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर जाहिल इनके साथ बुरे अंदाज में पेश आए तो उनको जवाब में सलामती का पैगाम देते, उनके साथ बहस में नहीं उलझते, उनको उनके जैसा जवाब नहीं देते। ये दो सिफात बयान हुई इबादुर्रहमान की। तीसरी सिफत कि जो इबादुर्रहमान की कुरान मजीद के सूरह फुरकान की इन आयात में बयान हुई, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इबादुर्रहमान की तीसरी सिफत, मैं और आप इस अशरे मुबारक में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्श मजलिस पर, इस फर्श अज़ा पर बैठकर हुसैन इब्न अली की रूह से इल्हाम लेते हुए, उनके साये रहमत से इस्तफादा करते हुए, میں اور آپ اس عزم و ارادے کے ساتھ مجالس میں آتے ہیں کہ اس سال جو نیا ہم سنیں اس کو اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ عزیزان محترم، عباد الرحمن میں شامل ہونے کے لیے پہلی دو صفات بیان کر دی، تیسری صفت کیا ہے؟ کہ جب والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی راتیں پروردگار کے لیے، جو اپنی راتوں کو اپنے پروردگار کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، رات کو سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ روایات میں موجود ہے اس سے مراد جو ساری رات عبادت کرتا ہے وہ بھی مراد ہے، جو آدھی رات عبادت کرتا ہے وہ بھی مراد ہے، جو رات کا تیسرا حصہ عبادت کرتا ہے وہ بھی مراد ہے، جو رات کا کچھ حصہ بیدار رہتا ہے وہ بھی مراد ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں۔ بس رات کو عبادت۔ اچھا متوجہ رہیں، یہاں پر رات کو سجدہ اور قیام کا ذکر ہوا ہے، رات میں سجدہ اور قیام۔ رات کیوں؟ دن میں بھی تو انسان سجدہ اور قیام کرتا ہے، عباد الرحمن کی صفت رات کا سجدہ اور قیام کیوں کہا؟ کیونکہ رات کا سجدہ اور قیام خالص ہوتا ہے، خالص۔ کیوں؟ کیونکہ رات کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ جو تعریف کرے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ جو جا کر بتائے کہ یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے سجدے کرنے والے ہیں، یہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، کیونکہ رات کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ریاکاری سے بچیں گے، سماع سے بچیں گے۔ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، سماع کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، لوگ بے شک آپس میں کر رہے ہوں۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، لطیف نقطہ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دل کی کیفیات ہوتی ہے، کچھ لوگ بیان کر دیتے ہیں اس شخص کی طرح جس کا بیان کر رہا ہوں، یہ نماز کی نیت میں ہے، تو کسی نے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ نیت میں، نماز کی نیت میں تھا، تو جو سامنے دو لوگ بیٹھے تھے تو ایک اس کی تعریف کر رہا ہے دوسرے کو، کہتے یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بہت نمازی ہیں، بہت نیک انسان ہیں، بڑا پانچ وقت کے نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، اور بڑا خیال رکھتے ہیں یہاں پر سب کا۔ جو یہ کہہ کے چپ ہو گئے، آگے کچھ بیان نہیں کیا، تو یہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے اپنی نماز توڑ دی، توڑ کر کہتا ہے اس کو بتاؤ کہ میں نے حج بھی کیا ہے، اس سے کہو کہ میں نے حج بھی کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ نماز تو پڑھا تھا لیکن اپنی تعریف سن رہا تھا۔ بعض لوگ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں اپنی تعریف پہ، نیاز کیسی پکی تھی جی، بہت اچھی پکی تھی، اور نیاز کی تعریف پہ خوش ہو جاتے ہیں، اپنی تعریف سننے کے لیے نیاز بنائی تھی، اگر رائے خدا میں دیتی تھی دے دی۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اہل بیت نے جو پیار مہمانہ دیا ہے، یہ جو سورہ دہر کی آیت ہے کہ اہل بیت نے اپنے دروازے پر آنے والے مسکین، یتیم اور اسیر کو روٹیاں دے دی، دینے کے بعد اگلی دو آیتوں میں کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہیں اللہ کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کوئی بدلہ یا تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ یہاں پر یہ جو جملہ ہے، اہل بیت نے یہ کہا نہیں ہے ان کو، یہ ان کی دل کی آواز تھی، یہ دیتے وقت ان کی نیت تھی جس کو خدا نے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ بس یاد رکھیں، رات میں سجدہ اور قیام کیوں؟ کیونکہ خالص ہوتا ہے، کیونکہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو عباد الرحمن کی صفت، اب اگر آپ آہستہ آہستہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ پہلے دو پوائنٹ سے لگ رہا تھا عباد الرحمن بننا آسان ہی ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اب آہستہ آہستہ سخت ہو رہا ہے۔ تیسری صفت یہ آ رہی ہے کہ رات کو سجدہ اور قیام کرنا پڑے گا۔ اذان محترم، یاد رکھیے گا، عبادت اگر لذت نہ دے، اگر عبادت میں مزہ نہ آ رہا ہو، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے کوئی لذت نہیں مل رہی، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، اگر لذت نہیں مل رہی، مزہ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرض ہے، کیونکہ مریض کو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ اس وقت جو مرض یہاں پر عام ہے، اس مرض کی سب سے بڑی نشانی یہ بتائی جاتی تھی کہ ذائقے محسوس نہیں ہوتے، مرض ہو تو ذائقہ نہیں آتا، ٹیسٹ کا پتہ نہیں چلتا۔ جسم مریض ہوتا ہے تو یہ کھانوں کے ذائقوں میں تلخی آ جاتی ہے، کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ اگر روح بیمار ہوتی ہے تو پھر عبادت کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، نماز کی مٹھاس نہیں آتی، ذکر خدا سے مٹھاس نہیں ملتی، ذکر خدا سے لذت نہیں ملتی، تلاوت قرآن سے لذت نہیں ملتی۔ بس عباد الرحمن کی تیسری صفت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ اب اگر غور کریں، سجدہ اور قیام، نماز، یعنی نماز عبادت کا کامل ترین مصداق ہے مومن کے لیے، جو سب سے بڑی عبادت قرار دی گئی۔ دیکھیں نا، سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ کہ انسان معراج تک پہنچے، رسول خدا معراج تک گئے، اور مومن کے لیے کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز۔ یعنی مومن ویسے تو ہر وقت یاد خدا میں ہوتا ہے، مومن کے دل میں یاد الہی رچی بسی ہوئی بھی ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اس کی معراج ہوتی ہے، نماز میں وہ عروج پر پہنچتا ہے، اور نماز میں کھڑے ہو کر جب وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو کائنات کی تمام چیزیں، کائنات کی تمام اشیاء اس کے ساتھ مل کر اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتا ہے، ایک ایک آیت پڑھتا ہے، اس سے اس کا لطف آ رہا ہوتا ہے۔ اذان محترم، اگر مجھے اور آپ کو، اگر غور کریں، اس وقت بھی آپ اپنے ذہنوں میں چلائیں، اس کو غور کریں، دیکھیں، اگر میری عبادت میں لذت نہیں ہے، میری نماز بے اثر ہے، بے روح ہے، بغیر کسی مٹھاس کے ہے، نماز پڑھ کے لطف نہیں آتا، نماز پڑھ کے بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو خدا کے ساتھ ایک رابطے کی سی کیفیت نہیں بن پاتی، تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ ہے کہیں پر۔ چند چیزوں کو میں نے نکات میں یہاں پر لکھا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان کو عبادت کی لذت محسوس نہ ہو۔ ایک حدیث ہے چھٹے امام کی، پہلے اس حدیث کو سن لیں، اس کے بعد وہ دو تین نکات ہیں کہ جس سے ہم چیک کریں کہ ہمیں کیوں عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، ذرا بلند آواز میں، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، مردہ آباد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر تم خدا کی عبادت کی مٹھاس اور لذت کو جان لو، یعنی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ عبادت پروردگار کے مٹھاس اور لذت کیا ہے، اور اس کی برکات کو دیکھ لو، تمہیں نظر آ جائیں کہ اس کی برکات کیا ہے، اور اس کے نور کے سائے سے بہرہ مند ہو جاؤ، اگر تمہیں اس عبادت کے نور کا جو سایہ ہے، اس کی روشنی ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کی جو نورانیت ہے، اس سے اگر تم منور ہو جاؤ، تمہیں اندازہ ہو جائے، تو ایک لمحے کے لیے بھی تم اس سے دور نہیں ہوں گے۔ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم عبادت الہی سے دور ہو جاؤ، ایک لمحہ بھی تاخیر کرو، ایک لمحہ بھی اس سے پیچھے ہٹو۔ امام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ہر چند کے عبادت کی مشقت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، اگر تمہیں مشکلات بھی آ جائیں، اگر تمہارے اوپر تکلیف بھی آ جائے، لیکن تمہیں اگر عبادت کی لذت کا پتہ ہوگا تو تم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاؤ گے لیکن عبادت سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ سمجھ آ رہی نا؟ عصر عاشور کی نماز حسین ابن علی نے کیسے پڑھی ہے، کس حالت میں مولا حسین، بدن کی حالت ہی نہیں تھی کہ نماز پڑھ سکے, زخموں سے چور چور ہیں, زخموں سے چور چور, ایسے اتنے زخم ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. اور سید الشہداء اس ٹکڑے ٹکڑے بدن کے ساتھ نماز عصر پڑھ رہے ہیں. شمر لعین اور کچھ لوگ جب قریب گئے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں. پوچھا حسین بن علی کیا کر رہے ہیں, جن کو سمجھ آ رہی تھی دیکھنے کے بعد کہا نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب زہرا کا لال زلجنا کی زین سے زمین پر آ چکا تھا. نماز عصر, اب یہاں امام چھٹے امام کے جملہ دیکھیں, چاہے عبادت کی مشقت میں تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ, اگر تمہیں لذت عبادت کا پتہ ہوگا تو تم ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرو گے عبادت تک جانے میں, تمہیں دقت نہیں ہوگی, تمہیں نیند چھوڑنا مشکل نہیں ہوگا. کب؟ اگر تمہیں لذت عبادت کا پتہ ہو تو. اب اگلا جملہ دیکھیں, امام فرماتے ہیں ایسا شخص جو عبادت الہی سے گریزاں ہے, ایسا شخص جو عبادت سے دور بھاگتا ہے, ایسا شخص جو نماز سے دور بھاگتا ہے, جس کو عین نماز کے ٹائم پہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے, جس کو عین نماز کے وقت, عین عبادت کے وقت, جس کو کوئی ایسی ذمہ داری, کوئی ایسا کام یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے عبادت کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے, یا نہیں پڑھتا عبادت یا کرتا ہی نہیں ہے, امام فرماتے ہیں اگر ایسا شخص جو عبادت الہی سے گریزاں ہے اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ عصمت و توفیق کے آثار و فوائد سے محروم ہے, اس کو توفیق حاصل نہیں ہو رہی, اس کو موقع ہی نہیں مل رہا. اب اگر جو چند نکات میں نے لکھے ہیں کہ عبادت میں لذت حاصل نہ ہونے کی وجوہات میں سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے لذت عبادت نہیں آتی, جس سے عبادت کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا, پہلی وجہ گناہ ہے. اگر انسان گناہ کرتا ہے, اگر انسان گناہ انجام دیتا ہے تو پھر لذت عبادت محسوس نہیں ہوتی. عبادت پانی کی طرح ہے, پانی اگر پانی ٹھنڈا ہو میٹھا ہو تو پینے میں مزہ آتا ہے, انسان کو لطف آتا ہے اگر پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اگر پانی کے اندر کچھ گندگی ہو, کچھ گندی چیز پانی کے اندر ہو تو وہی صاف پانی جس کے اندر گندگی آ گئی انسان پینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. عزیز محترم, گناہ, نافرمانی پروردگار, یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لذت عبادت ختم ہو جاتی ہے. والدین اکثر سوال کرتے ہیں ہمارے بچے نماز کی طرف رجوع نہیں کرتے, ہم تاکید کرتے ہیں, زور لگاتے ہیں, بڑی مشکل سے نماز پڑھاتے ہیں, اگر ہم کوئی نرمی دکھائیں تو وہ نہ پڑھے نماز. رہبر معظم سے جوانوں نے سوال کیا, رہبر معظم سے جوانوں نے سوال کیا, ہم اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے, ہم اپنے آپ کو صاحب معرفت بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں متقی بننے کے لیے, معنوی طور پر خود کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو رہبر معظم نے جوانوں کے ایک اجتماع میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اے جوانان عزیز, آپ صرف دو کام کریں, دو کام کریں, صاحب معرفت بھی ہو جاؤ گے اور معنوی طور پر مضبوط ہو جاؤ گے, عرفان کے کچھ درجے طے بھی کر لو گے, عرفان کے کچھ درجے بھی طے کر لو گے, صرف دو کام کرو. پھر رہبر معظم نے بیان کیا کہ ہم نے بھی بزرگان سے, اپنے اساتذہ سے, اکابرین سے یہی سنا ہے, کہا پہلا کام جوان کو سب سے زیادہ زور دینا چاہیے, سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. رہبر کہتے ہیں پہلا کام ترک گناہ ہے, گناہ ترک کرو, کوشش کرو کہ تم سے گناہ سرزد نہ ہو, حد الامکان اپنے آپ کو بچاؤ گناہ سے, کسی بھی گناہ کو حقیر سمجھ کے, چھوٹا سمجھ کے, اس سے کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے فیس بک پہ ایک ویڈیو آئی ہے تو اس کو دیکھنے سے, کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ اگر سامنے کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کو دیکھنے سے, کیا ہوتا ہے فون پر کسی سے نامحرم سے بات کرنے سے, کیا ہوتا ہے رستے میں اگر کوئی نامحرم گزر رہی ہو تو اس کی طرف نگاہ اٹھانے سے. نہ عزیز, ایک ایک گناہ تمہاری روح پر زخم لگاتا ہے, اور جب روح زخمی ہو جاتی ہے تو زخمی روح کو عبادت کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. رہبر معظم کہتے ہیں اے جوانوں, پہلا کام گناہ کو ترک کرو. اور دوسرا کام جو رہبر نے کہا بہت خوبصورت اور آسان ترین کام ہے، کہا دوسرا کام نماز کو اول وقت میں پڑھو، جو ہی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو. آیت اللہ بعزت فرماتے ہیں اول وقت میں پڑھی جانے والی نماز اگر کچھ نقائص بھی ہوں، جیسے ہوتا ہے کسی کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کو نماز کے مستحبات مکروہات کا پتہ نہیں ہوتا، آیت اللہ بعزت فرماتے ہیں اول وقت میں پڑھی جانے والی نماز ان کمیوں کو چھپا لیتی ہے اور انسان کی نماز ایک کامل شکل میں بارگاہ ازدی میں چلی جاتی ہے. اول وقت کی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے صدر محترم. کربلا جنگ جاری ہے، امام حسین کی نظر پڑی ابو سمامہ ساعدی پر، صحابی امام کا، امام نے دیکھا کہ جنگ چل رہی ہے، ابو سمامہ بار بار مڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. امام حسین نے صدا دی ابو سمامہ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا مولا دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، خواہش ہے کہ آخری نماز آپ کے اقتدا میں پڑھیں. نماز کیونکہ ذائقہ دیتی ہے عزیزان محترم، لذت بخشتی ہے، معنوی طور پر انسان کو بلند کرتی ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا جس کو صحیح نماز، جس کو خالص ہو کر نماز پڑھنا آتی ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا. عموماً بہت سے لوگ، ہم طالب علموں سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آج کل کاروبار کا مندہ چل رہا ہے، رزق میں تنگی آ رہی ہے، بے گھر میں مشکلات آ رہی ہیں، مختلف مسائل ہو رہے ہیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی ذکر بتائیں. اس وقت خود میں بھی سوچتا ہوں کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم تو نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، مشکل حل ہو جاتی ہے. دو رکعت نماز پڑھنا امیر المومنین کی اس میں زندگی میں شامل ہے. جب کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، حل ہو جاتی ہے مشکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم بیمار نماز پڑھتے ہیں اس لیے مسئلہ حل نہیں ہوتا. عزیزان محترم، دو چیزیں رہبر معظم نے عرض کی، پہلا گناہ ترک کریں، دوسرا نماز کو اول وقت میں پڑھیں. کربلا میں حضرت عباس کے روزے کے باہر ایک بورڈ بنا ہوا تھا جس میں وائی فائی کے، جو وائی فائی ہوتا ہے اس کے سگنلز کا نشان بنا ہوا تھا. ایک میں سگنل پورے تھے اور ایک میں سگنل بالکل آخری، جو ایک سگنل آتا ہے وہ تھا، یہ نشان یہ بنے ہوئے تھے آج کے دور کے حساب سے سمجھانے کے لیے. ایک میں پورے سگنل ہے وائی فائی کے، ایک تصویر میں، دوسری تصویر میں صرف ایک ہے، ایک سٹیپ ہے. دونوں کے نیچے ایک ایک جملہ لکھا ہوا تھا، جس میں سگنل پورے تھے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا نماز اول وقت میں، اول وقت میں پڑھو تو سگنل پورے ہوتے ہیں، اور جس میں ایک سٹیپ تھا اس کے نیچے لکھا ہوا تھا نماز آخر وقت میں. اگر نماز کو تاخیر کر کر کے آخر وقت میں پڑھو ہو تو جاتی ہے، لیکن اس کا جو اثر تمہاری روح پہ ہونے والا تھا، اس کی وجہ سے تمہاری جو معنوی ترقی ہونے والی تھی وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آخر وقت کی نماز اتنی پاورفل نہیں ہوتی کہ تمہاری روح پر کوئی اثر ڈال سکے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس جو لذتیں عبادت سے، جن کی لذت عبادت نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہی خیالات شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی بھولی ہوئی چیزوں کے لیے نماز کے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں، سارے بھولے کھاتے وہاں پر یاد آئے ہوتے ہیں کہ فلاں نے کتنے دینے تھے اور وہاں سے کتنے آنے تھے. ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی، روایت پڑھی کہ جس نے خالص ہو کر دو رکعت نماز پڑھ لی تو وہ دو رکعت نماز اس کو جنت تک لے کے جائے گی. کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کوفہ جاؤں گا اور جا کر دو رکعت نماز خالص ہو کے پڑھوں گا. کہتا ہے میں مسجد کوفہ پہنچ گیا، پوری طرح تیار ہو کے میں نے تکبیرۃ الاحرام پڑھ کے نماز شروع کی. کہتے جو ہی نماز شروع کر دی تو میرے ذہن میں پہلا خیال آیا کہ مسجد کوفہ میں مینار نہیں ہے. کہتے جو ہی نماز شروع کی خیال آ گیا مسجد کوفہ میں مینار نہیں ہے. کہتے جب یہ خیال آ گیا، کہتے دوسرا آ گیا، اگر ادھر مینار بنانا ہو تو وہ جو سامان ہے، بجری ہے، پتھر ہے، وہ کہاں سے لائیں گے. کہتے پھر میں نے علاقے سوچے کہ کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں. کہتے پھر میں نے وہاں سے سامان ادھر پہنچایا پہلی رکعت میں، کہتے ہیں دوسری رکعت میں مزدور اور مستری بھی بلا لی. یہاں تک کہ جب میں دو رکعت نماز میری ختم ہوئی تو میں مسجد کوفہ میں مینار تعمیر کر چکا تھا. تو اذان محترم کیا وجہ ہوتی ہے, کیوں نماز میں خیالات آتے ہیں؟ وجہ وہی ہے, گناہ ایک, دوسرا مال حرام. ایک مال حرام ہے, ایک مال نجس ہے. حرام مال تو وہ ہوا کر حرام کی کمائی ہے, اس کا اثر پڑتا ہے, لذت عبادت سے محروم ہوتا ہے. بعض اوقات آلودہ چیز کے کھانے سے بھی عبادت پر اثر پڑتا ہے. جیسے آج کل تو عام ہے باہر سے کھانے چیزیں, کھانے پینے کی چیزیں کھانے کا, بچوں کو بھی باہر سے کھلانا, پیزا لا کے کھلانا, برگر لا کے کھلانا, ماں کو بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ کچن کی گرمی میں جا کر کون بنائے, برگر کھا لے جان چھوٹے گی, یا پیزا بنا دو مسئلہ حل ہو گیا, فون پہ آرڈر دے دیں یا وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب تو بہت آسان ہو رہا ہے, شہر میں تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. کیا آسان ہوا ہے؟ لذت عبادت کا بیڑا غرق کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. گھر میں بیٹھے ہیں, اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں, باہر سے کوئی گندی چیز منگوا لیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں صفائی کا کیا خیال رکھا گیا. ایک روایت اب سنیں, رسول خدا کے لیے ایک خاتون کھانا پکا کر لے کر آئی, کھانا پکا کر لے کر آئی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں, آپ تناول فرمائیں. آپ نے کہا میں اس کو کھا نہیں سکتا, یہ آلودہ ہے. جب اللہ کے نبی کا آلودہ ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے پورا خیال رکھا ہے, حلال مال کا ہے اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے باوضو ہو کر بنایا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, جس وقت تم یہ سامان بازار سے خرید رہی تھی اس وقت نماز کا ٹائم تھا, وقت نماز تھا اور تم بازار میں اس کی خریداری کر رہی تھی, آلودہ ہو گیا ہے, اس کو نہیں کھا سکتا. نہیں کھایا. اذان محترم اثر پڑتا ہے. باہر سے کوئی بھی چیز لا کے بچے کو کھلا رہے ہیں, ایسی چیزیں کھا کر بچہ بڑا ہو رہا ہے اور پھر بعد میں ہم خود بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ کیوں نماز نہیں پڑھتا, اس کو دین کی باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی. جس چیز سے گوشت اور خون بنا ہے اس کا, میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو بچہ بچپنے میں قرآن مجید زیادہ پڑھتا ہے اس کا گوشت اور خون قرآن سے بنتا ہے, قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے. اگر جس کو بچپن سے ہی آپ نے آلودہ غذا کھلائی ہو یا مشکوک کھلائی ہو, اگر آلودہ والا تھوڑا سا اگر میں لحاظ بھی کروں, مشکوک کھلائی ہو, نہیں معلوم کس کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا, اگر مشکوک کھلائی ہو تو اس کا اثر ہونا ہے. لہٰذا یہ جو چیز ہے, مال حرام ہے یا مال مشکوک ہے, غذا مشکوک ہے, اس کے کھانے کے اثرات ہوتے ہیں. آپ 40 دن گزار کے چیک کر لیں, اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہے اس غریب طالب علم کی بات پہ آمادہ ہو کے چیک کر لیں, آزمانے کے لیے چیک کر لیں. 40 دن تک ذرا غذا میں احتیاط کریں, گناہ سے گریز کریں. اگر آپ کی نماز میں فرق نہیں آیا تو پھر دیکھ لیجئے گا, اگر فرق آیا تو پھر اس کو ادامے دیں, اس کو جاری رکھیں. بس آخری دو باتیں کہ بعض اوقات حصول لذت کے لیے ہم نماز میں لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ چند کام ضرور کریں. ایک تو کہا ترک گناہ, پھر اول وقت کی نماز, اس کے بعد جیسے آپ لوگ, آپ میں سے جو بھی کام کرنے والے ہیں, جو ہفتے میں 6 دن کام میں ہوتے ہیں, مسلسل کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, چھٹی والے دن آپ نے رکھا ہوتا ہے اپنے اضافی کاموں کے لیے, ان 6 دنوں میں جو کام آپ نہیں کر پاتے ہیں, چھٹی والے دن آپ ان کاموں کو جمع کر کے چھٹی والے دن ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. تو 6 دن اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے عبادت کو بھرپور ٹائم نہیں دے سکے تھے, تو چھٹی والے دن جس طرح آپ نے باقی کاموں کے لیے وقت رکھا ہوا ہے, ایک آدھ گھنٹہ رکھیں عبادت کے لیے بھی کہ جس میں کوئی مناجات کھول کے پڑھیں, جس میں کوئی دعا کھول کے پڑھیں, اس کی بھی تو ضرورت ہے کہ جو آپ زیادہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکے تھے, اگر اس کام کا آغاز کر لیں, اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی کر لے, تو اس کے ایسے اثرات ہیں, اس کے ایسے نتائج ہیں, اس سے وہ لذت حاصل ہوتی ہے, اس سے وہ برکات حاصل ہوتی ہے کہ جو کرنے والے کو ہی پتہ چلے گا. بس اذان محترم, یہ داستان کربلا, یہ لذت نماز سے بھری ہوئی ہے. یہاں 9 سال اور 11 سال کا بچہ بھی نماز کا شیدائی ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے جب قاتل نے تلوار کھینچی اور ان دونوں بچوں کو پتہ چلا کہ اب یہ ہمیں قتل کرے گا, تو دونوں کہتے ہیں ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو, کیونکہ لذت نماز سے آشنا ہے, اس لیے موت جب سامنے آئی تب بھی نماز یاد آئی ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ مجھے اور آپ کو, ہم میں سے ہر ایک کو, جوان کو, یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں, خواتین جتنے بھی ہیں, جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے, جب اچانک کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں, چاہے وہ مالی ہو, کاروباری ہو, تعلیمی ہو, کسی بھی طرح کی ہو, فوراً نماز کا خیال کیوں نہیں آتا سب سے پہلے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی لذت سے آشنا نہیں ہے, اس کی پاور سے آشنا نہیں ہے, نہیں جانتے کہ کتنی طاقتور ہے نماز. پس عزیزان محترم, ایک دو شخصیات ہیں مصائب میں آج جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, عموماً ذکر نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے, مشہور ہے, حضرت مسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے, میں بھی کروں گا آج. لیکن ایک شخصیت اور ہے جس کو حضرت مسلم کے بعد امام حسین نے کوفہ بھیجا ہے اپنا خط دے کر. دو شخصیات ہیں, ایک کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ جن کے ساتھ ایک خاص ربط ہے امام حسین کے ساتھ. ان کا نام عبداللہ ابن یقطر ہے, عبداللہ ابن یقطر, یہ قاف توئی اور رے, عبداللہ ابن یقطر. یہ عبداللہ ابن یقطر کون ہے؟ پہلے اس کو سن لیں. ان کا ایک لقب ہے, ان کو رضی الحسین کہا جاتا ہے. رضی الحسین, رضی عربی میں جن کا دودھ کٹھا ہو اس کے لیے رضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ رضی ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر دو بچے ہوں, مثلا ایک علاقے میں, ایک محلے میں دو بچے اگر ایک ہفتے کے اندر اندر پیدا ہوئے ہوں, یعنی ایک پیدا ہوا اس کے دو دن تین دن بعد اگر دوسرا بچہ پیدا ہوا, تو ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کا رضی کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن یقطر کو رضی الحسین کہتے تھے کیونکہ امام حسین کی ولادت کے تین دن بعد عبداللہ ابن یقطر پیدا ہوا تھا مدینہ میں. اور کون ہے عبداللہ ابن یقطر؟ یقطر جو اس کے والد ہیں وہ رسول اللہ کے ہاں خدمت کیا کرتے تھے, اور عبداللہ کی والدہ کا نام میمونہ ہے جو مولا علی کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی. امام حسین اور عبداللہ ابن یقطر ایک ہی ہفتے میں پیدا ہوئے, اس لیے عبداللہ ابن یقطر کو رضی الحسین کہا جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب امام حسین کربلا کے رستے میں ہیں تو امام حسین علیہ السلام بھی 57 برس کے ہیں اور عبداللہ ابن یقطر بھی 57 برس کا ہے. حضرت مسلم کوفہ جا چکے ہیں, امام مکہ سے نکل چکے ہیں. ایک جگہ ہے مکہ سے نکلنے کے بعد جس کو بطن الرمہ کہتے ہیں, یہاں پر امام حسین علیہ السلام تھے. عبداللہ ابن یقطر کو خط دیا کوفیوں کے لیے اور عبداللہ ابن یقطر کو اپنا قاصد بنا کر کوفہ روانہ کر دیا. یہ سمجھے 8 ذی الحج کو امام حسین نکلے ہیں, 9 ذی الحج کا واقعہ ہوگا یا 10 کا ہوگا. عبداللہ ابن یقطر امام کا خط لے کر کوفہ نکلے. کوفہ میں حالات بدل چکے تھے, جناب مسلم شہید ہو گئے, کوفہ کے حالات بدل گئے. اب کوفہ سے باہر ہی کرفیو لگا ہوا ہے. ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو مقرر کیا تھا جو بھی کوفہ میں داخل ہو جائے اس کو گرفتار کر لیں. عبداللہ ابن یقطر جوان نہیں ہے, 57 سال کا بوڑھا ہے, حسین کا قاصد ہے. وارد کوفہ ہوئے لیکن باہر ہی قادسیہ کے مقام پہ حسین بن نمیر نے عبداللہ ابن یقطر کو گرفتار کر لیا. جو ہی دیکھا کہ یہ سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو فوراً اپنے پاس موجود امام کا خط نکالا اور اس کو پھاڑ کر اس کو اپنے منہ میں ڈالا اور نگل لیا تاکہ ان تک امام کا خط پہنچے نہیں. نگل لیا, انہوں نے دیکھ لیا خط نگل لیا ہے, ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا. ابن زیاد نے کہا خط کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے نگل لیا ہے. پوچھا کس لیے؟ کہا تاکہ تجھ تک حسین کا خط نہ پہنچے. کہا بتاؤ کس کے نام خط لکھا تھا؟ کہا اہل کوفہ کے نام. کون سے شیعہ سرداروں کے نام لکھا تھا؟ کہا یہ میں نہیں جانتا, نہیں بتایا. عبیداللہ ابن زیاد نے کہا عبداللہ بوڑھے ہو گئے ہو, اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں. ابن زیاد عبداللہ ابن یقطر کو موقع دے رہا ہے, ایک موقع دیتا ہوں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو. کیا؟ ممبر پر جاؤ, یزید اور اس کے باپ کی تعریف کرو, حسین اور اس کے باپ کو برا بھلا کہو. عبداللہ ابن یقطر نے کہا ٹھیک ہے. تم ممبر سجاؤ، لوگوں کو جمع کرو۔ ممبر سجایا، کوفہ کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ اعلان ہو گیا حسین ابن علی کا قاصد حسین ابن علی کے خلاف بات کرے گا۔ لوگوں میں ڈائے جمع ہو گئے، ایک بڑا مجمع سامنے آ گیا۔ عبداللہ ابن اکتر سے کہا جاؤ اب ممبر پہ جا کر جو کہا ہے وہ کرو۔ عبداللہ ابن اکتر ممبر پر گیا اور جا کر اس نے کہا، اے لوگوں، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، مولا حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کے رستے پر آ رہے ہیں، ابن زیاد نے مجھے کہا ہے کہ میں حسین کے لیے کچھ کہوں، تو سنو میں حسین کے لیے کچھ کہتا ہوں۔ کہا حسین وہ ہے کہ جس کی ماں زہرا ہے، کہا حسین وہ ہے جس کا باپ علی مرتضیٰ ہے، حسین فرزند رسول خدا ہے، کائنات میں حسین سے سچا کوئی امام نہیں ہے، کائنات میں حسین سے بڑھ کر کوئی اللہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبداللہ نے کہا، اے لوگوں یاد رکھنا، یہ ابن زیاد اور یزید یہ لعنتی ہے، جہنمی ہے، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ ایک دفعہ جب اس انداز میں بات کر دی تو ایک ہلچل مچ گئی۔ عبداللہ ابن یکتر کو گرفتار کر کے لائے۔ لانے کے بعد عبداللہ ابن زیاد نے کہا، جو تجھے کہا تھا تو نے وہ نہیں کیا۔ عبداللہ کہتا ہے، میرے جو میرا عقیدہ تھا جس پر میں پل پوس کے بڑا ہوا ہوں، میں نے وہی کیا ہے، اب تو جو کرنا چاہے میرے ساتھ کر لے۔ حکم دیا کہ عبداللہ کو دار العمارہ کے چھت سے گرا دو۔ عبداللہ ابن اکتر کو دار العمارہ کے چھت سے گرا دیا، شہید کر دیا۔ عزاداروں، جب امام حسین کو غالباً مقام عزو حسن یا کوئی مقام تھا جہاں پر عبداللہ ابن اکتر کی شہادت کی اطلاع ملی، کیونکہ ایک ہفتے کی ولادت ہے نا، تو بچپن کا ساتھی تھا، ساتھ کھیلے بڑے تھے۔ جب عبداللہ ابن اکتر کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جاری ہونے کے بعد مولا نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، من المؤمنین رجال ما صدقوا عهد اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو گزر گئے اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اپنی طرف کہا، پس عزادارو، یہ عبداللہ ابن اکتر ہے، ایک اور عبداللہ ہے جن کا ذکر کر کے میں بس مختصراً حضرت مسلم کے مصائب کو دو جملے کہنے ہیں۔ دوسری جو وہ جناب سعید ابن عبداللہ ہے، سعید ابن عبداللہ 54 سال عمر ہے۔ ان کا ایک جملہ ہے، میں ہر عشرے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ سعید کا ذکر ضرور کروں۔ ظہر کی نماز کا وقت، عاشور کی جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، عمر سعد نے کہا میں جنگ نہیں روکوں گا، جب جنگ نہیں روکوں گا حملہ کریں گے، تو اب کا حسین ابن علی اور کچھ اصحاب نماز پڑھیں گے اور کچھ اصحاب دفاع کریں گے۔ تو یہ سعید ابن عبداللہ سال کا ایک شخص یہ کہتے ہیں میں امام حسین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، امام کی حفاظت میں کروں گا۔ اب سعید ابن عبداللہ امام کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ جس جملے کی طرف میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں وہ سعید کا آخری جملہ ہے، میں اور آپ چھوٹی سی نیکی کر کے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ایک آدھ چھوٹا سا کام کر کے بھی اہل بیت سے بڑے بڑے تقاضے شروع کر دیتے ہیں، اب ہم نے یہ کر دیا ہمارے لیے یہ کر دیں۔ سعید ابن عبداللہ، میرے ماں باپ قربان ہوں، حسین ابن علی نے ظہر کی نماز کی پہلی تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر، سعید کے سینے میں پہلا تیر پیوست ہو گیا۔ مولا حسین کی نماز جاری رہی، سعید کے سینے میں تیر لگتے رہے، یہاں تک کہ امام نے ادھر اپنی نماز تمام کی، یہاں سعید کے سینے میں 13واں تیر پیوست ہوا۔ 13 تیر کھانے کے بعد امام کی نماز تمام ہوتی ہے، سعید گر پڑا، امام نے سعید کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، سعید نے آنکھیں کھول کر امام کے چہرے کی زیارت کی، اور یہاں پر ایک جملہ کہا ہے، وہ جملہ کیا ہے عزادارو؟ سعید کہتا ہے، حل وفیت ابن رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے بیٹے، اے فرزند رسول، کیا میں آپ کے وفاداروں میں شامل ہو گیا ہوں؟ اے سعید، 13 تیر تو نے سینے میں گائے ہیں، حسین کی نماز کی حفاظت کی ہے، تو اب بھی سوال پوچھ رہا ہے، کہاں اے سعید تیرا کردار، کہاں ہم لوگ کہ جو چھوٹی سی نیکی کرنے کے بعد احسان جتانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ عزادارو، مسلم ابن عقیل کا حال سنا کر اختتام کروں۔ مسلم، حضرت عباس کا ساتھی, بہادری میں عباس اور مسلم کا نام برابر برابر میں آتا ہے. بس کوفہ میں جب توہ کے گھر میں تھے, صبح کا وقت ہے, توہ کے بیٹے نے جا کر مخبری کر دی ہے, محمد ابن اشعث فوج کے ساتھ آ گیا. آنے کے بعد اس نے باہر سے آواز لگائی, مسلم باہر آ جاؤ ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. جب کہا نہ گھر جلا دیں گے, مسلم باہر نکلنے لگے. توہ نے کہا, مسلم کہاں جا رہے ہو, میرے گھر میں امان میں رہو گے؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا گھر کو جلا دیں گے, جب یہ جلانے کی بات کرتے ہیں تو یہ آگ لگا دیتے ہیں. توہ تیرے گھر کو جلا دیں گے, میں نہیں چاہتا. باہر آئے, جنگ شروع کر دی. ایسی جنگ کی ہے کہ جس کے بعد محمد بن اشعث کو مزید 500 سوار بلانے پڑے, یہاں تک کہ امان کا کہہ کر, امان کا کہہ کر مسلم کو پیش کر دیا ابن زیاد کے دربار میں. اب ابن زیاد کے دربار میں مسلم کھڑا ہے. وہاں پر کسی لئیم نے کہا امیر کو سلام کرو, تو مسلم کہتا ہے امیری حسین و نعم الامیر. کہا میرا امیر حسین ہے, حسین سے بڑھ کر اچھا امیر کون ہوگا, اسے امیر نہیں مانتا. ابن زیاد نے کہا مسلم وصیت اگر کچھ کرنی ہے تو کرو, میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں. جناب مسلم نے کہا, جب دربار پر نگاہ ڈالی تو عمر سعد نظر آیا کہ جس سے بچپن کا ساتھ تھا. عمر سعد سے کہا میری وصیت سن لو. عمر سعد آتا ہے. اب جناب مسلم کی وصیتیں, تین وصیتیں کی. کہا عمر سعد میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے کوفہ میں کچھ لوگوں سے قرض لیا ہے, میری شہادت کے بعد میرے زرہ بیچ کر وہ قرض واپس کر دینا. میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر مجھے شہید کر دیا جائے تو میرے جنازے کو دفن کر دینا. کہا عمر سعد اگر یہ دونوں وصیتیں پوری نہ بھی کر سکو, ایک تیسری وصیت یہ ضرور پوری کرنا. کہا میرے مولا حسین کو خط لکھنا, خط لکھ کر ان سے کہنا مولا مسلم نے جو آپ سے کہا تھا کوفہ آ جائیں, مولا اب کوفہ مت آئیے گا, کوفی بے وفا ہو چکے ہیں, اب کوفہ والے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہ کوئی اگر کہے مسلم حسین کو کیا کوفہ آنے سے ڈرا رہے ہو؟ کہا نہیں, لیکن میرے مولا کے ساتھ زینب ام کلثوم اور مخدرات عصمت بھی ہیں. مولا کوفہ مت آنا, کوفہ اب اس قابل نہیں ہے کہ زینب ام کلثوم کوفہ آئے. میں کہوں اے مسلم ابن عقیل یقیناً تمہارا درد اپنی جگہ پر, لیکن یہی کوفہ ہوگا. مسلم تیرا جنازہ کوفے کے دروازے پر لٹکا ہوا ہوگا, زینب ام کلثوم کوفہ میں بیریدا داخل ہوں گے, تیرے سر بریدہ جنازے کو دیکھتے ہوئے کوفہ داخل ہوں گے. کہا مسلم کو شہید کر دو. دار المارہ کی چھت پر لے گئے. ایک بزرگ عالم دین ایک جملہ کہتے ہیں یہاں پر, کہا مسلم کو اگر کوئی آخری خواہش ہے, کہا مجھے اپنے مولا کو سلام کہنے دو. مکہ کی طرف منہ کر کے مسلم نے سلام کہا, السلام علیک یا مولا یا ابا عبد اللہ علیک منی سلام. اب بزرگ عالم دین کہتے ہیں مولا حسین بطن الرقبہ میں تھے, مکہ سے کچھ باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, حضرت عباس قریب بیٹھے تھے, اچانک مولا حسین نے کہا علیک السلام یا اخی, علیک السلام یا اخی. حضرت عباس نے کہا مولا کس کو سلام کیا؟ حضرت مولا حسین کہتے ہیں عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دکھا دیں. مولا نے ہاتھ آگے کر دیا, عباس نے دیکھا کہ دار العمارہ کی چھت ہے, مسلم کے سر پر بکیر بن حمران نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے. حضرت عباس نے تڑپ کر کہا مولا اگر اپنے اعجاز امامت سے عباس کو کوفہ پہنچا دے. کہا عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے. کہا مولا دیکھ نہیں رہے ہیں دار العمارہ کی چھت کتنی بلند ہے, مسلم کو گرا دیں گے, میں جنازے کو سنبھال لوں گا. کہا عباس ذرا دار العمارہ کی زمین پر نگاہ کرو. عباس نے جب مولا کے ہاتھ پر دار العمارہ کی زمین پر نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی برقعہ پوش پہلو میں ہاتھ رکھا ہوا پکار کر کہہ رہی ہے اے مسلم, اے میرے
بیٹے کے سفیر آ تیری مقتلگاہ کو صاف کر چکی ہوں. عزادار و مسلم شہید ہوتے ہیں. پس آخری جملہ کہوں, امام مقام زبالہ پر تھے جب کسی نے آ کر سب کو مسلم کی شہادت کی خبر دی. جب شہادت کی خبر سب کو ملی, مولا حسین حضرت زینب کے خیمے میں گئے, جا کر کہا بہن زینب مسلم کی جو چھوٹی بیٹی ہے اسے ذرا بلا لیجئے. مسلم کی جب چھوٹی بیٹی امام حسین کے پاس آئی, مسلم کی بیٹی کو اپنے گود میں بٹھایا, مولا حسین نے ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیرا, بہت پیار سے پیش آئے, کہا میری بیٹی مجھے اپنا بابا کہنا, تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا. بچی سمجھدار تھی, حسین کو جانتی تھی, کہا چچا جان ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں, آپ تو ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. مولا حسین نے کہا ہاں بیٹی, تیرا باپ کوفہ میں شہید ہو چکا ہے, آج کے بعد حسین کو اپنا باپ کہنا. حسین نے مسلم کی بیٹی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا, مسلم کی بیٹی خیمے سے باہر گئی. 4 سال کی حسین کی بیٹی نے یہ منظر دیکھ لیا, قریب آ کے اپنے بابا سے پوچھتی ہے, بابا چچا مسلم کی بیٹی سے اتنا پیار کیوں کر رہے تھے؟ کہا سکینہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, اس سے پیار کا اظہار کیا جاتا ہے, اسے دلاسہ دیا جاتا ہے. بس آخری جملہ عزادارو, سکینہ کے دل میں بات بیٹھ گئی. عصر عاشورا صدا بلند ہوتی ہے, قد قتل حسین بکربلا, حسین شہید ہو گئے. سکینہ کو پتا چلا یتیم ہو چکی ہوں, بابا سے سنا تھا دلاسہ دیں گے, تو دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے. سکینہ کو لگا دلاسہ دینے آ رہا ہے. عزادارو جس وقت پہلا تماچا شبر نے مارا, سکینہ نے مقتل کی طرف منہ کر کے کہا بابا آپ نے تو کہا تھا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, آپ کی بچی تماچے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.